انشاءاللہ پونے بارہ بجے وقفہ کریں گے چائے کا. بسم اللہ اولہ و آخرہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب رکوع نمبر 5 سے رکوع نمبر 14 تک مسلسل 10 رکوع آ رہے ہیں، جن میں سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل کا ذکر ہے اور ان پر ایک فرد جرم عائد کی جا رہی ہے. ان کے بڑے بڑے 22 جرائم کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. بنی اسرائیل کون ہے یہ سمجھ لیجئے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل. اسرا کا مطلب ہے قیدی یا غلام، اور ایل اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں عبرانی، تو اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بندہ یا عبداللہ جسے ہم عربی میں کہتے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹے دیے، جن میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے. ان 12 بیٹوں سے پھر 12 خاندان بنے ان کی اولادوں سے، اور یہ 12 خاندان جو ہے یہ مل کر بنی اسرائیل کہلاتے ہیں. ان پر اللہ نے بڑی رحمتیں فرمائی، انہیں بڑی نعمتیں دیں، لیکن اس قوم نے اللہ کی نافرمانیاں کی. تو آئیے ہم مطالعہ کریں پانچواں رکوع. تو اس رکوع میں بنی اسرائیل کو دعوت ایمان ہے، اور بنی اسرائیل میں کون شامل ہے؟ یہود و نصارہ. اور یہودی جو ہے یہ ایک نسلی مذہب ہے، اور بنی اسرائیلی جو ہے وہ نسل ہے جو اپنے آپ کو یہ یہود کہتے ہیں آج. تو فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، یاد کرو میرے احسان جو میں نے کیے تم پر، واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، اور تم پورا کرو مجھ سے کیا ہوا وعدہ اور میں پورا کروں گا تم سے کیا ہوا وعدہ. یعنی تم میری فرما برداری کرو، مجھ پہ ایمان لاؤ، اور میں اس کے بدلے میں تم سے درگزر کروں گا، تمہیں انعام دوں گا. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور مجھے سے ڈرتے رہو. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی، جو تصدیق کرتی ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے. یعنی قرآن پر ایمان لاؤ، قرآن وہ کتاب ہے جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، تورات و انجیل کی. اور فرمایا، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور نہ ہو جاؤ سب سے پہلے گویا قرآن کا انکار کرنے والوں میں سے. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ بیچ دو میری آیتوں کو تھوڑی قیمت کے بدلے. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھے سے ڈرتے رہو. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور نہ ملاؤ حق میں باطل، یعنی سچ میں جھوٹ نہ ملاؤ. یہ بنی اسرائیلی جو ہے وہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو واقعی رسول، لیکن یہ امیین کے لیے رسول ہیں، ہمارے لیے نہیں ہے. تو بات جو ہے سچ بھی کہہ رہے ہیں کہ رسول ہیں، اور اس میں جھوٹ بھی ملا رہے ہیں کہ یہ امیین کے لیے، ہمارے لیے نہیں. تو فرمایا، وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور نہ چھپاؤ سچ کو، حقیقت کو جانتے بوجھتے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو. وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیا کرو. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. آپ یہود کو عبادت کرتے ہوئے دیکھیں تو یا تو قیام کریں گے، اس وقت جو ہے ان کا جو خانہ کعبہ جسے ہیکل سلیمانی ہم کہتے ہیں، اس کی ایک ہی دیوار رہ گئی، دیوار گریا، اس کے سامنے کھڑے ہو کے ہل ہل کر تورات پڑھتے ہیں. اور پھر دوسرا کام کیا کرتے ہیں کہ بالکل لیٹ جاتے ہیں، یعنی سجدے میں چلے جاتے ہیں، رکوع کرتے ہی نہیں. تو یہاں کہا گیا کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. اتأمرون الناس بالبر، تم حکم دیتے لوگوں کو نیکی کا. وتنسون انفسکم، اور بھول جاتے ہو اپنے آپ کو. وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو. افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں رہتے؟ ہمارا بھی یہ حال ہے، دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں اور خود بھول جاتے ہیں اپنے آپ کو. تو خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجے فقیہان حرم بے توفیق، تو اللہ تعالیٰ اس برے کردار سے بچائے. فرمایا، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور یقیناً یہ ایک بھاری کام ہے نماز ادا کرنا، مگر ان لوگوں پر جو عاجزی اختیار کرنے والے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کے لیے نماز کا عمل کوئی مشکل نہیں. ہاں جو اللہ سے غافل ہیں، آخرت کی فکر ہی نہیں کرتے، انہیں پھر نماز بہت بڑا بوجھ لگتی ہے. فرمایا، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، یہ عاجزی اختیار کرنے والے کون ہیں؟ وہ جو احساس رکھتے ہیں کہ وہ ضرور ملنے والے ہیں اپنے رب سے. وانہم الیہ راجعون، اور وہ اسی اللہ کی طرف واپس جانے والے. آگے پھر جو ہے ان کے جرائم کا ذکر آ رہا ہے. فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے احسانات جو میں نے کیے تم پر، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں فضیلت دی تھی تمام جہان والوں پر، فرمایا واتقوا یوم لا تجزی نفس عن نفس، یعنی اخروی نجات کے جتنے تو چور دروازے ہو سکتے ہیں ان سب کا سد باب کیا جا رہا ہے، فرمایا اور ڈرو اس دن سے کہ نہیں کام آئے گی کوئی جان کسی دوسری جان کے کچھ بھی، ولا یقبل منا شفا، اور نہیں قبول کی جائے گی کوئی سفارش، ولا یؤخذ منا عد، اور نہیں لیا جائے گا کوئی تاوان، دنیا میں کوئی جرم ہو جاتا ہے تو آدمی پیسے دے کر جرم کا تاوان بھر کر سزا سے بچ جاتا ہے، لیکن آخرت میں یہ ممکن نہیں ہوگا، کوئی امیر آدمی کہے یہ 2 کروڑ لے لیں اللہ تعالیٰ اور مجھے جہنم سے نجات دے دیں تو یہ ممکن نہیں ہوگا، وہاں تاوان قبول نہیں کیا جائے گا، فرمایا ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی انہیں مدد پہنچ سکی، دنیا میں تو بعض لوگ اتنے پاپولر ہوتے ہیں کہ عوام جیل توڑ کر انہیں لے جاتی، لیکن وہاں جہنم میں اللہ کی گرفت سے کوئی نہیں نکالنے والا ہوگا، اللہ کے مقابلے میں کوئی مددگار نہیں مل سکے گا۔ آگے پھر بنی اسرائیل پر اللہ کے 8 احسانات کا ذکر آ رہا ہے، فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب کہ ہم نے تمہیں نجات دی تھی آلِ فرعون سے، اور یہ فرعون اصل میں لقب ہے، مصر کے جو بادشاہ ہیں یہ فرعون کہلاتے ہیں، اسی طرح آپ دیکھیں گے روم کے جو بادشاہ ہیں وہ قیصر کہلاتے ہیں، ایران کے بادشاہ کسرا کہلاتے ہیں، اور حبشہ کے بادشاہ نجاشی کہلاتے ہیں، تو مصر کا جو بادشاہ تھا فرعون اس کا ذکر آ رہا ہے، فرمایا کہ اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات دی تھی آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، جو دیتے تھے تمہیں نہایت سخت عذاب اور تکلیف، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ قد ذبح کر دیتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ رہنے دیتے تھے تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اس میں تمہاری بڑی سخت آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، دوسرا احسان یاد دلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور جب کہ ہم نے پہاڑ پھاڑ دیا تمہارے لیے سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پس ہم نے نجات دی تمہیں، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے غرق کر دیا فرعون کو، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سمندر پھاڑ کر رستہ دیا، بنی اسرائیل نکل گئے، فرعون پیچھے پیچھے آیا، تو جیسے ہی درمیان میں پہنچا تو اللہ نے پانی کو حکم دیا، پانی مل گیا اور فرعون اپنے پورے لشکر سمیت جو ہے اس میں غرق ہو گیا، فرمایا وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے غرق کر دیا فرعون کی قوم کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم کھڑے دیکھ رہے تھے، تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ ہوا، تیسرا احسان اللہ کا، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، اور وہ کس لیے کہ طور پر بلایا تھا تاکہ انہیں تورات جیسی کتاب دی جاتی، لیکن انہوں نے پیچھے کیا کیا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ، پھر تم نے بچڑے کو معبود بنا دیا ان کے پیچھے، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم تھے ہی ظالم، ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ، پھر بھی ہم نے معاف کیا تم سے اس کے بعد بھی، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرو، وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، اور جبکہ ہم نے دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان، فرقان کہتے ہیں صحیح اور غلط میں فرق کرنے والی، تو یہ چوتھا انعام چوتھا احسان اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پاؤ، پانچواں انعام اللہ تعالیٰ کا، وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جبکہ کہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، اے میری قوم بلا شبہ تم نے ظلم کیا اپنے اوپر، باتخاذکم العجل، یعنی بچڑے کو خدا بنا کر، فتوبوا الی بارکم، پس اب توبہ کرو اپنے باری تعالیٰ کی جناب میں، کیونکہ یہ بنی اسرائیل مصر میں رہے اور مصر میں جہاں بادشاہ کو خدا مانا جاتا تھا وہاں گایوں کی اور بچڑوں کی بھی پوجا کی جاتی، انہیں بھی خدا کہا جاتا تھا، چنانچہ بنی اسرائیل نے ریگستان میں زیورات جمع کر کے سونے کا ایک بچڑا بنا لیا اور اس کی پوجا کرنے لگے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کوہ طور پر گزار کر تورات لے کر واپس آئے تو دیکھا کہ قوم تو بچڑے کی پوجا کر رہی ہے، بہت ناراض ہوئے اور ان سے کہا کہ اب تو تم توبہ کرو باری تعالیٰ کی جناب میں، اور کہا فقتلوا انفسکم، اب حل کیا ہے کہ قتل کرو اپنوں کو، 12 کے 12 قبیلے اپنے اپنے مشرکوں کو قتل کریں، مفسرین نے لکھا ہے کہ تقریباً 70,000 لوگ ایسے تھے جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی، اور ہر قبیلے کو کہا گیا بھئی اپنے ہاتھ سے جو مشرک ہیں انہیں اپنے ہاتھوں سے قتل کرو، ذالکم خیر لکم عند بارکم، اور یہی بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے باری تعالیٰ کے نزدیک، فتاب علیکم، پس اس اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی، انہو ہوا التواب الرحیم، بے شک وہ اللہ تو ہے ہی بہت توبہ قبول کرنے والا، مسلسل رحم فرمانے والا۔ یہ یاد رکھیے کہ مرتد کی سزا یہیں سے ہے، یعنی جو مسلمانوں پہ اسلام کو چھوڑ کر کفر کرے تو اس کی سزا جو ہے قتل کر دینا ہے، لیکن یہ سزا کہاں سے چلی آ رہی ہے؟ تورات سے چلی آ رہی ہے۔ تو یہود کے یہاں بھی یہی سزا تھی اور اسلام میں بھی یہی سزا برقرار رکھی گئی۔ آگے پھر ان کے جرائم کا ذکر آ رہا ہے۔ پہلا جرم ہم پڑھ چکے کہ بچڑے کو معبود بنا لینا، خدا بنا لینا۔ اب دوسرا جرم آ رہا ہے کہ اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کرنا۔ جب یہ سب کچھ کام ہو چکا اور جو مشرکین تھیں انہیں قتل کیا جا چکا، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تورات دکھائی، لیکن ایسے نافرمان لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں مانتے کہ اللہ نے دی ہے جب تک کہ آپ ہمیں اللہ کی آواز نہ سنائیں۔ چنانچہ یہ واقعہ قرآن میں تین جگہ پر بیان ہوا ہے، آگے بھی ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے جو ہے وہ 70 سرداروں کو لے کر کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور یاد کرو جب کہ تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، لَن نُؤْمِنَ لَكَ، ہم ہرگز یقین نہیں کریں گے آپ کی بات کا کہ اللہ نے آپ سے کلام کیا، آپ کو تورات دی، حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ کو اپنی آنکھوں سے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں طور پر لے گئے، اللہ تعالیٰ کی آواز انہیں سنائی گئی، ایسے ڈیٹ اور اڑیل لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا پتا کہ یہ اللہ کی آواز ہے، پتہ نہیں کون بول رہا ہو، تو ہم تو اس وقت مانیں گے جب اللہ تعالیٰ کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو آ لیا تمہیں بجلی نے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ ہی رہے تھے، اللہ نے بجلی ان پر برسائی اور ان سب کے سب کو موت کے گھات اتار دیا۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے تمہیں زندہ کر اٹھایا تمہاری موت کے بعد۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور ان سرداروں کو دوبارہ زندہ کیا۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس اللہ کا شکر کرو۔ وزللنا علیکم الغمام، اور ہم نے سایہ کیا تم پر بادلوں کا۔ آپ امیجن کریں، 600,000 بنی اسرائیلی ہیں جو بحر احمر کو کراس کر کے ریگستان میں پہنچے، لق و دق صحرا، کہیں سایہ نہیں ہے، کہیں سر چھپانے کی جگہ نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا احسان فرمایا کہ بادلوں کو ان کے اوپر مقرر کر دیا، جہاں جہاں یہ جاتے رہے بادل اوپر سایہ کرتے رہے۔ وانزلنا علیکم المن والسلوى، اور ہم نے اتارا تم پر من اور سلوا۔ من شبنم کے قطروں کی طرح چھوٹے چھوٹے دانے تھے جو صبح ہی صبح جو ہے زمین پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اتار دیتے تھے، اور یہ انہیں چن کر کھاتے تھے، گویا کاربوہائیڈریٹ جو ہے وہاں سے حاصل کرتے تھے۔ اسی طرح سلوا جو ہے بٹیر نما پرندے تھے جو لاکھوں کی تعداد میں آ کر جھن کے ڈھن شام کے وقت آ کر بیٹھ جاتے تھے، اور یہ بڑے آرام سے انہیں پکڑ کر پھر آگ پر بھون کر کھاتے تھے، گویا آج کی زبان میں آپ کے باربیکیو کر کھاتے تھے۔ تو فرمایا کلو من طیبات ما رزقناکم، اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں بطور رزق ادا کی۔ وما ظلموں، بس انہوں نے ظلم نہیں کیا، ولا ظلمونا، اور انہوں نے ظلم نہیں کیا ہم پر، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، پھر جب ہم نے ان سے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، تمہیں تورات مل گئی ہے، اب اس کے مطابق زندگی گزارو، فلسطین میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، پھر کھاؤ وہاں جہاں سے چاہو بافراغت، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، لیکن داخل ہونا دروازے سے عاجزی کے ساتھ جھکتے ہوئے یعنی سجدہ کرتے ہوئے۔ قُولُوا حِطَّةٌ، اور کہتے جانا حِطَّةٌ یعنی اللہ جھاڑ دے ہمارے گناہ، نغفر لکم خطایاکم، پس ہم معاف کر دیں گے تمہاری خطائیں، وسنزید المحسنین، اور زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو۔ ان کا تیسرا جرم آ رہا ہے بات کو بدل دینا۔ فبدل الذین ظلموا قولا، پس بدل ڈالا ان ظالموں نے بات کو، غیر الذی قیل لہم، یعنی بجائے اس کے جو ان سے کہا گیا تھا، ان سے کہا گیا تھا حتتن کہتے ہوئے داخل ہونا، انہوں نے ہنتتن کہہ کر دیا۔ حتتن کا مطلب ہے اللہ جھاڑ دے گناہ، ہنتتن کا مطلب ہے گندم، تو گندم 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 کہتے ہوئے داخل ہوئے۔ اللہ نے کہا تھا عاجزی سے داخل ہونا سجدہ کرتے ہوئے، اور مفسرین لکھتے ہیں اپنے کولوں کے بل کھسکتے ہوئے داخل ہوئے، تو اللہ کی نافرمانی کی۔ تو فرمایا فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم نے نازل کیا ان پر جنہوں نے ظلم کیا عذاب آسمان سے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ طاعون کا مرض، پلیگ کا مرض ان میں جو ہے وہ پیدا ہو گیا، اور جن لوگوں نے نافرمانی کی تھی تقریباً 70,000 وہ اس طاعون کے مرض میں ہلاک ہو گئے۔ بیما کانو یفسخون، بسبب اس نافرمانی کے جو انہوں نے کی۔ وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اللہ کا آٹھواں انعام یاد دلایا جا رہا ہے، اور جب کہ پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَر، پس ہم نے کہا کہ اپنا عصا ماریے اس پتھر پر، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ، پس پھوٹ پڑے اس پتھر سے 12 چشمے، قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، اور پہچان لیا ہر قبیلے نے اپنے پینے کا گھاٹ، 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے کے لیے ایک ایک چشمہ اللہ نے پتھر سے نکال دیا۔ قلو اشربو من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے، ولا تعثوا فی الارض، اور زمین میں نہ چلو مفسدین، فساد مچاتے ہوئے۔ چوتھا جرم آ رہا ہے۔ اچھا ایک بات یہاں سمجھ لیجئے کہ ان کے جو جرائم ہیں وہ آج ہمارے جرائم بھی ہیں۔ بنی اسرائیل کا ذکر تو اس لیے کیا جا رہا ہے، ان کے جرائم اس لیے بتائے جا رہے ہیں تاکہ ہم یہ زیادتی نہ کریں اور یہ کام نہ کریں۔ اور جامع ترمذی کی ایک روایت بھی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِي مَا آتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ حَزْوًا عَلَى بِالنَّارِ، میری امت پر بھی وہ تمام حالات آ کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے، بالکل اس طرح جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے مشابہ ہوتا ہے۔ ویسے تو ایک سیدھے پاؤں کا ایک الٹے پاؤں کا جوتا ہے، یوں تو آپ کو تھوڑا سا فرق نظر آتا ہے، لیکن ان کے تلوے ملا دے جوتوں کے تو بالکل کاربن کاپی ہوتے ہیں ایک دوسرے۔ تو آپ غور کریں گے، دو جرائم سابقہ امت نے کیا، آج میں اور آپ، ہماری یہ امت جو ہے وہ اس جرائم میں مبتلا ہے۔ تو انہوں نے بچڑے کو خدا بنایا، ہم نے اپنی دکان کو، اپنے کاروبار کو خدا بنا لیا۔ اسی طرح انہوں نے بات کو بدلنے کا طریقہ جو ہے وہ نکالا، اللہ کچھ کہتے تھے وہ کچھ کہتے تھے، وہی آج ہمارا طریقہ ہے، بات سیدھی بات کرنے ہی نہیں آتی، بات ایسی گول مول کرتے ہیں کہ اس کا جو ہے وہ اپنی مرضی کا مطلب جو ہے وہ نکالتے رہتے ہیں۔ اسی طرح ان کا یہاں اب چوتھا جرم آ رہا ہے، ناشکری اور کفران نعمت۔ اللہ نے من و سلوا جیسی جو ہے وہ جیسا رزق دیا کہ آسمان سے رزق اترتا تھا ان کے لیے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اور یاد کرو جب کہ تم نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام، ہم ہرگز صبر نہیں کر سکتے ایک ہی طرح کے کھانے پر۔ یہ کیا من اور سلوا روزانہ یہی کھا رہے ہیں، کوئی نیا ہونا چاہیے، یہ تو ایک ایک کھانا کھاتے کھاتے ہم تھک گئے۔ فَدْعُوا لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ، پس آپ دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ دے ہمارے لیے وہ چیزیں جو اگتی ہیں زمین سے، مِمْ بَقْلِهَا یعنی ترکاریاں، وَقِصَّائِهَا یعنی ککڑی، وَفَوْمِهَا یعنی لہسن، وَعَدَسِهَا یعنی مسور، وَبَصَلِهَا یعنی پیاز۔ تو آپ دیکھیں گے یہ جو کھانوں میں ذائقے آتے ہیں وہ اسی مسالے سے آتے ہیں، یہ لہسن ہے اور پیاز ہے، اور اس کی ملنے سے کبھی وہ اسٹو بن جاتا ہے، کبھی قورمہ بن جاتا ہے، کبھی جو ہے وہ نہاری بن جاتا ہے، جو مختلف ٹیسٹ آتے ہیں وہ انہی چیزوں سے آتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ کیا، ہم من و سلوا کب تک کھائیں، ہمیں تو یہ چیزیں چاہیے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا، قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم لینا چاہتے ہو اسے جو ادنا ہے اس کے بدلے جو کہیں بہتر ہے؟ اللہ تعالیٰ بغیر محنت کے تمہیں آسمان سے رزق دے رہا ہے، تم اس کے بدلے زمین کی ان چیزوں کو مانگ رہے؟ اہبتو مصرا، بس داخل ہو جاؤ شہر میں، اریحا شہر ہے فلسطین کا، فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، تو وہاں تمہیں وہ مل جائے گا جس کا تم سوال کرتے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کریں، تو فرمایا تھوپ دی گئی ان پر ذلت اور محتاجی، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ آ گئے اللہ کے غضب میں، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے انکار کیا اللہ کی آیات کا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور قتل کیا انبیاء کو ناحق۔ تو آج آپ دیکھیں کہ یہود نے کبھی بھی یہ نہیں کہا یہ تورات اللہ کی کتاب نہیں، کہ اللہ کی آیات سے انکار کا مطلب کیا ہے کہ عمل نہیں کرتے تھے، کہتے تھے یہ تورات اللہ کی کتاب ہے، عمل اس پر نہیں کرتے تھے، اسے تکذیب عمل ہی کہتے ہیں۔ آج ہمارا بھی یہ حال ہے یا نہیں، قرآن کو مانتے اللہ کی کتاب ہے لیکن قرآن پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور میں پہلے سوچتا تھا کہ انبیاء کو قتل کرنا تو بہت بڑا جرم ہے، لیکن کیا آج ہم اپنے ہاں علماء کو قتل نہیں کر رہے، بڑے بڑے دینی لوگوں کو قتل نہیں کر رہے؟ انبیاء ہوتے تو شاید انہیں بھی قتل کر بیٹھتے۔ تو یہ تو جرائم کامن ہے ہمارے اور ان کے۔ تو فرمایا کہ یہ بڑے بڑے جرائم انہوں نے کیوں کیے، ذالک بما عصوا، یہ اس لیے کہ وہ نافرمان تھے، وکانوا یعتدون، اور وہ حد سے بڑھنے والے تھے۔ اللہ کی نافرمانی پر اتر آنا اللہ کی حدوں کو بھلانگ لینا، یہ پھر انسان کو بڑے بڑے گناہوں تک لے جاتا ہے. وہ بڑے گناہ کیا ہیں؟ اللہ کی آیات کو جھٹلانا، انبیاء کو قتل کرنا. آگے پھر قانون نجات بیان ہو رہا ہے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی کہلائے اور نصرانی کہلائے، والصابئین اور جو صابی کہلائے. صابی وہ لوگ تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنا تعلق جوڑتے تھے، ستارہ پرستی کرتے تھے اور ہر مذہب سے کوئی نہ کوئی چیز انہوں نے اختیار کر لی تھی. فرمایا من آمن باللہ والیوم الآخر، تو جو بھی ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اس نے کیے نیک کام، فلہم اجرہم عند ربہم، بس اس کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غم سے دوچار ہوں. تو اس میں پہلے ہی ایمان پر اس سے اشکال یہ نکالا جاتا ہے کہ بس اللہ کو مانو اور آخرت کو مانو تو کام ہو جائے گا، حالانکہ یہ نتیجہ نکالنا صحیح نہیں ہے. قرآن میں بعض آیتیں ایسی آئی ہیں جس میں صرف ایمان پر رسالت کا ذکر ہے، جیسے سورہ حدید کی آیت نمبر 8 ہے، وہاں صرف ایمان پر رسالت کا ذکر ہے. تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایمان باللہ کی ضرورت نہیں، ایمان بالآخرت کی ضرورت نہیں، تینوں ایمان ضروری ہیں. اور یہاں پہلے ہی جن لوگوں کا ذکر کیا ہے وہ انبیاء کو ماننے والے ہیں، الذین آمنوا مسلمان ہیں، جو آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کو مانتے ہیں، اور یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام تک سب کو مانتے ہیں، عیسائی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء کو ماننے والے ہیں، اور صابی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے ہیں. تو نجات اب اسے ملے گی جو اللہ کو بھی مانے، تمام رسولوں کو بھی مانے اور آخرت پر بھی یقین رکھے. آگے پھر ان کا پانچواں جرم آ رہا ہے، وعدہ خلافی. ذرا ہم اپنے گریبانوں میں دیکھیں، ہمارے یہاں تو مشہور ہی ہے کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے، لیکن یہ جرم کس کا تھا؟ بنی اسرائیل کا، جو آج میرا آپ کے ماحول میں عام نظر آ رہا ہے جرم. تو فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب کہ ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا تھا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور بلند کر دیا تھا تمہارے اوپر طور پہاڑ کو. یہ جو 70-80 سردار کوہ طور پر گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو ان کے اوپر معلق کر دیا، ان سے پھر وعدہ لیا. تو اتنی اس کیفیت میں انہوں نے اللہ سے فرما برداری کا وعدہ کیا تھا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر ان سے کہا خذوا ما آتیناکم بقوۃ، کہ پکڑو جو کتاب ہم نے تمہیں دی اسے مضبوطی کے ساتھ، یعنی اس پر عمل کرو. واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، اور یاد رکھو جو کچھ اس میں ہے تاکہ تم پرہیزگار بن سکو. ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم پھر گئے جو ہے اس سے اس کے بعد. فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت، لکنتم من الخاسرین، تو تم ہو جاتے خسارہ اٹھانے والوں سے. چھٹا جرم آ رہا ہے حیلہ سازی. لقد علمتم الذین اعتدوا منکم فی السبت، اور تم جان چکے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی تھی سب کے قانون میں. یہ قصہ تفصیل سے آ جائے گا سورہ اعراف کے 21 رکوع میں. بہرحال سمندر کے کنارے یہودی ایک قبیلہ آباد تھا، اور ان کے لیے ہفتے کا دن عبادت کا رکھا گیا تھا، ان سے کہا گیا تھا ہفتے کے دن صرف اللہ کی عبادت کرنا اور کوئی اور دنیاوی کام نہیں کر سکتے. لیکن انہوں نے یہ کیا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں زیادہ آتی تھیں اور باقی دنوں میں نیچے پانی میں چلی جاتی تھی، تو کچھ دن تو برداشت کرتے رہے. پھر انہوں نے یہ کیا کہ ہفتے کے دن مچھلیوں کو جو ہے چھوٹے چھوٹے تالاب بنا کے اس میں جمع کرنا شروع کر دیا ہفتے کے دن. اور لیکن ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑتے نہیں تھے، اتوار کے دن پھر مچھلیاں پکڑتے تھے، تو یہ ہیلا کرتے تھے. تو اس طرح جو ہے اس کا ذکر یہاں آ رہا ہے. فرمایا کہ تم جانتے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے سب کے قانون یعنی ہفتے کے قانون میں زیادتی کی. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے ان سے کہا کہ ہو جاؤ ذلیل بندر. تو مفسرین لکھتے ہیں کہ ان سب کے چہرے بگڑ گئے، بندر اور خنزیر بنا دیے گئے، اور 3 اسی کیفیت میں رہ کر یہ سب کے سب ہلاک ہو گئے. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، پھر ہم نے بنا دیا اس واقعے کو عبرت ان لوگوں کے لیے جو موجود تھے اور بعد میں آنے والوں کے لیے. وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور نصیحت اور ڈر جو ہے وہ متقین کے لیے. تو آج جو ہم ہیلے کرتے ہیں، ہیلا کسی ایسی بات کو کہتے ہیں جس سے شریعت کی منشا اور حکم پامال ہو جائے. اب زکوٰۃ نہیں دینی، زکوٰۃ دینا تو ضروری ہے، یہ عبادت ہے، خوشی خوشی دینی چاہیے، لیکن ہیلا کیا جاتا ہے. 11 جو ہے وہ سارا مال جو ہے وہ آدمی نے اپنے پاس رکھا ہے، اور اگلے مہینے سب بیوی کے نام کر دیا، اب 11 بیوی کے پاس رہے گا، پھر وہ 11 بعد شوہر کو دے دے گی. اس طرح نہ سال گزرے گا نہ زکوٰۃ فرض ہوگی. لیکن یہ کیا ہے؟ ہیلا. اللہ تعالیٰ ہیلے کو پسند نہیں کرتا، ہیلا کرنے والوں کو سخت سزا دی جاتی. اسی طرح ساتواں جرم آ رہا ہے قیل و قال کرنا، اور یہ وہ واقعہ ہے جس پر اس سورت کا نام بقرہ رکھا گیا. اصل میں بنی اسرائیل میں ایک بہت امیر شخص تھا عامر، اسے کسی نے قتل کر دیا، قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا. بنی اسرائیل گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ ذرا اللہ سے دعا کیجئے کہ ہمیں قاتل کا پتہ بتائیں کہ کون ہے قاتل. ذرا آپ سوچئے کہ ایک آدمی قتل ہو گیا، سارے لوگ پریشان ہیں قاتل کو ڈھونڈنے. آج ہمارا حال ہے کہ بیسیوں لوگ قتل ہو رہے ہیں روز، اور ہمارے کان پر جون تک نہیں رنگتی، یہ حالت ہو گئی ہماری. تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے گائے ذبح کرو. انہوں نے کہا یہ کیا بات ہے، ہمارے یہاں ایک آدمی قتل ہو گیا، ہم کہہ رہے ہیں قاتل کا پتہ بتائے، آپ کہہ رہے ہیں گائے ذبح کرو، یہ کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ یہ پورا واقعہ ہے. چاہیے یہ تھا کہ اللہ کے حکم پر گائے ذبح کرتے. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس ذبح ہوئی ہوئی گائے کے ایک ٹکڑے سے مقتول کو ضرب لگاؤ، وہ مقتول زندہ ہو جائے گا اور قاتل کا نام بتا دے. اب یہ واقعہ ہے جس کا ذکر آ رہا ہے. فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جبکہ کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ذبح کرو ایک گائے. قَالُوا أَتَتَّخِذُونَ هُزُوًا، انہوں نے کہا کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں. قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَن أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں اس سے کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے. قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ، اب ان کی تفتیش سنیے، ہونا تو یہ چاہیے تھا ایک گائے لیتے ذبح کر دیتے، لیکن نہیں. اب سوال پر سوال، سوال پر سوال. اس لیے مسلم شریف میں آتا ہے کہ پچھلی امتیں کثرت سوال کی وجہ سے ہلاک کی ہیں. تو ان کی پہلی تفتیش، قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ، وہ کہنے لگے ذرا دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے، یُبَیِّن لَنَا مَا هِیَ، کہ وہ ہمیں بتائے کہ وہ کیسی گائے، اس کی ذرا صفات تو پتہ چلے، کچھ اس کے لیے ہنٹ دیں ہمیں، کچھ علامات بتائیں کہ وہ کیسی گائے ہے جسے ذبح کریں. قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ، وہ ایک گائے ہے نہ جو بوڑھی ہے اور نہ بالکل بچہ بن بہائی ہے. اوانم بین ذالک، بلکہ ان کے درمیان کی ہے. ففعلوا ما تؤمرون، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کر گزرو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے. لیکن انہوں نے پھر تفتیش کی، تفتیش نمبر دو. قالوا ادعوا لنا ربك، کہنے لگے کہ دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے، یبین لنا ما لونها، کہ وہ ذرا واضح کر دے ہمارے لیے کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہے. قال انه يقول، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انها بقرۃ صفراء فاقع لونها، کہ وہ ایک گائے ہے زرد رنگ کی، سنہرے رنگ کی، اور بہت گہرا ہے اس کا رنگ. تسر الناظرین، اور وہ بہت بھلی لگتی ہے دیکھنے والوں کو. قالوا ادعوا لنا ربك، تیسری تفتیش ان کی ہو گئی، کہنے لگے کہ ذرا دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے، یبین لنا ما هی، کہ ذرا مزید وضاحت ہو کہ وہ کیسی گائے. ان البقرۃ تشابہ علینا، بے شک یہ گائے تو مشتبہ ہو گئی ہم پر. وَإِنَّا ان شاء اللہ لمحتدون، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور اس کا پتہ پا لیں. حدیث میں آتا ہے کہ اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو کبھی بھی اس گائے کو نہ پاتے. قال انہ یقول، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہا بقرہ، بے شک وہ ایک گائے ہے، لا ذلول تسیر الارض، نہ تو وہ محنت اس سے لی جاتی ہے زمین جوتنے کی، ولا تسکل حس، اور نہ ہی اس سے محنت لی جاتی ہے کھیتی کو پانی دینے کی، مسلمتن، بالکل صحیح سالم گائے، لا شیعت فیہا، کوئی داغ تک کسی اور رنگ کا اس پر نہیں ہے، پوری کی پوری سنہری گولڈن گائے. قالوا الآن جئت بالحق، وہ بول اٹھے کہ اب آپ آئے حق بات کے ساتھ، فذبحوها وما کادوا یفعلون، بس انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا ورنہ وہ ایسا کرنے والے نہیں تھے. مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ گائے انہوں نے سنبھال کر رکھی تھی تاکہ اس کی عبادت کریں، تو پن پوائنٹ ہو گئی وہی گائے. اور یہ ایک ایسے شخص کے پاس تھی جو اپنی ماں کی بڑی خدمت کرتا تھا، تو بڑی بھاری قیمت دے کر جو ہے یہ گائے انہوں نے خریدی، اور بعد نہ خواستہ اسے ذبح کیا. اب وہ اصل وجہ آ رہی ہے گائے کی قربانی کی. فرمایا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور جب کہ قتل کر ڈالا تھا تم نے ایک شخص کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور پھر تم ایک دوسرے پر دھر رہے تھے اس کا الزام، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اللہ ظاہر کرنا کہ چاہتا تھا جو کچھ تم چھپا رہے تھے. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، پھر ہم نے کہا کہ اس مقتول کو ضرب لگاؤ اس گائے کے ایک حصے سے. مفسرین نے لکھا ہے گائے کی زبان یا اس کی دم کے گوشت سے اس مردے پر جو ہے ضرب لگائی گئی. کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اسی طرح زندہ کرتا ہے اللہ مردہ کو. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ, اور وہ دکھاتا ہے تمہیں اپنی نشانیاں تاکہ تم عقل سے کام لو. تو ہوا یہ کہ گائے کے ٹکڑے سے مردے کو جیسی ضرب لگائی گئی, مردہ زندہ ہو کر بیٹھ گیا, اور اس نے قاتل کا نام بتا دیا جو اس کا رشتہ دار ہی تھا, غالباً بھتیجا تھا. اب یہاں آپ دیکھیں کہ اتنا زبردست واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا, میں نے اور آپ نے اگر کسی مردہ کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھا اور پھر مرتے ہوئے دیکھا, ہم تو ساری زندگی اسے نہیں بھول سکتے, اور ہمارے دلوں کو نرم ہو جانا چاہیے, آخرت کا جو ہے خوف طاری ہو جانا چاہیے کہ جو اللہ زندہ یہاں کر کے دکھا رہا ہے وہ قیامت کے دن بھی زندہ کر سکتا ہے. لیکن اس قوم کا کیا حال تھا, ان کا جرم نمبر 8 بیان ہو رہا ہے, سقاوت قلبی یعنی دل کی سختی. فرمایا ثم قصد قلوبکم من بعد ذلک, پھر سخت ہو گئے تمہارے دل اس کے بعد بھی, فہیاک الحجارت او اشد قسوا, گویا کہ وہ ہو پتھر یا اس سے بھی زیادہ سخت. وانا من الحجارہ, اور بے شک پتھروں میں سے تو ایسے بھی ہیں, لما یتفجر منه الانہار, کہ جاری ہو جاتی ہیں ان سے نہریں. اب یہ پہاڑ سے ہی جو ہے وہ پانی جو ہے چشمے کی صورت میں نکلنے لگتا ہے, اس سے پورے کا پورا نہر بن جاتی ہے اور دریا بن جاتا ہے. تو فرمایا وَإِنَّا مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, اور ان پتھروں میں سے وہ بھی ہیں جو اللہ کی خشیت سے لڑک جاتے ہیں. جو جنگ ایسے کوہستانوں میں رہنے والے لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں, نہ ہوا چلی نہ کوئی گڑگڑاہٹ اور زلزلہ ہوا, اچانک پتھر لڑک جاتے ہیں اور وہ اچانک سے گرنے لگتے ہیں. یہ کیا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے خوف سے یہ پتھر لڑکتے ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور فرمایا کہ اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو کچھ تم کرتے ہو. ان کا نواں جرم آ رہا ہے, جرم نمبر 9, تحریف الکلام, اللہ کے کلام میں رد و بدل کر دینا. فرمایا افَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ, کیا تم توقع رکھتے ہو مسلمانوں کو کہ وہ ایمان لے آئیں گے؟ اصل میں مسلمانوں کو بڑی امید تھی یہود سے, کیونکہ یہود بھی اللہ کو مانتے ہیں, یہودیوں کے ہاں بھی رسالت کا سلسلہ ہے, انبیاء کو ماننے والے, کتابوں کو ماننے والے, فرشتوں کو ماننے والے, آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں, اور جنت جہنم پر ایمان رکھنے والے ہیں. تو مسلمانوں کو بڑی امید تھی کہ یہودی تو فوراً ایمان لے آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا تم توقع رکھتے ہو کہ وہ ایمان لے آئیں گے تمہارے لیے؟ وقت کانا فریقکم منہم, حالانکہ ان میں ایک گروہ ایسا بھی ہے, یسمعون کلام اللہ, جو بڑے غور سے سنتا ہے اللہ کے کلام کو, ثم یحرفونہ من بعد, اور پھر بدل ڈالتا ہے اللہ کے کلام کو اس کے بعد, ما عقلوه, اسے سمجھنے کے بعد, وہم یعلمون, اور وہ خوب جانتے بوجھتے یہ کرتے. تو یہ کام وہ بھی کرتے تھے, آج ہمارے ہاں بھی ہو رہا ہے, جسے ہم فتویٰ فروشی کہتے ہیں یا دین فروشی کہتے ہیں. تو فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ, ان کا دسواں جرم جاسوسی کرنا, وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا, اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لا چکے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائیں. یہودی بھی کہتے ہیں ہم بھی ایمان والے, جیسے ہم مسلمان ہو تم اللہ کو مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں, ہم بھی ایمان رکھنے والے ہیں. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ, لیکن جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, قالو, تو وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں, یہودی کہتے تھے مسلمانوں سے دوستی بڑھانے میں وہ بعض دفعہ تورات کی بھی باتیں بتاتے تھے, ہماری کتاب میں یہ لکھا ہے, ہماری کتاب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نشانیاں لکھی ہوئی ہیں, صحابہ کرام کا ذکر اس طرح کیا ہوا ہے. تو جب آپس میں یہ یہودی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے, اور بڑے بڑے یہودی سردار جیسے کعب بن اشرف وغیرہ ہوتے تھے, تو وہ کہتے تھے کہ اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم, کیا تم ان مسلمانوں کو بتاتے ہو راز جو اللہ نے کھولے ہیں تم پر, لیحاجوکم بہ عند ربکم, کہ وہ حجت کریں تم پر اللہ کی جناب میں, افلا تعقلون, کیا عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہودی ایک دوسرے کو کہتے تھے یہ تم یہ باتیں کیوں بتاتے ہو کہ تورات میں یہ لکھا ہوا ہے, اور تورات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے, ان کی یہ نشانی ہے, یہ تو ہمارے خلاف دلیل بن جائے گی اللہ کے سامنے, اور یہ جو ہے مسلمان کھڑے ہو جائیں گے کہ بھئی ان کی کتاب میں تھا اور یہ پھر بھی نہیں مانتے تھے. تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں, اولا یعلمون, کیا یہ یہودی نہیں جانتے, ان اللہ یعلم ما یسرون و ما یعلنون, کہ وہ اللہ تو جانتا ہے جو کچھ یہ چھپاتے ہیں جو کچھ ظاہر کر رہے ہیں. اگر یہ مسلمانوں سے چھپا بھی لیں تورات میں کیا لکھا ہے تو اللہ کو نہیں معلوم کیا؟ اللہ نے تورات نازل کی ہے, وہ جانتا ہے تم کیا ظاہر کر رہے ہو کیا چھپا رہے ہو. ان کا 11واں جرم آ رہا ہے جہالت. فرمایا اولا یعلمون, بلکہ ومنہم امیون, فرمایا ان میں ایسے ان پڑھ لوگ بھی ہیں, لا یعلمون الکتاب الا امانی, وہ نہیں جانتے کہ کتاب کو سوائے اپنی ख्वाहिशात के सिवाय मन गढ़त बातों के। وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ اور وہ نہیں ہے مگر صرف جو ہے وہ ظن اور گمان کرتے ہیں، خیالی بول پلاؤ پکاتے ہیں۔ آج یہی کیفیت مسلمانوں کی اکثریت کی ہے۔ قرآن میں کیا لکھا ہے کسی کو نہیں معلوم، ہر ایک اپنی طرف سے کہتا ہے قرآن میں تو یہ بھی ہے۔ بہت سارے لوگ احادیث جو ہے وہ قرآن بنا کر بیان کر دیتے ہیں، بھائی قرآن میں یہ کہا گیا، انہیں کہا جاتا ہے یہ قرآن نہیں ہے تو حدیث ہے، تو ہمیں بھی نہیں معلوم۔ جیسے کہ یہود کے عوام جاہل تھے کتاب سے، اسی طرح مسلمانوں میں بھی اکثریت انہیں پتہ ہی نہیں ہے قرآن میں کیا ہے۔ اسی طرح ان کے خواص کا جرم آ رہا ہے، جرم نمبر 12، فتویٰ فروشی، دین فروشی۔ فرمایا فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم، بس ہلاکت ہے بربادی ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون پھر کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، کہ یہ اللہ کی طرف سے، لیشترو بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے عوض لیں تھوڑی سی قیمت۔ فویل لہم مما کتبت، تو فرمایا کہ خرابی ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے اس وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا۔ وویل لہم مما یکسبون، اور خرابی ہے ان کے لیے بسبب اس کے جو انہوں نے اس طرح کمایا۔ تو جھوٹ بول کر اور دین بیچ کر اور فتویٰ فروشی کر کر جو کما رہے ہیں وہ بربادی اور عذاب کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ البتہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کی آیات کو زیادہ قیمت میں بیچ دینا صحیح ہے، تھوڑی قیمت میں کم ہے، معاذ اللہ، بلکہ متاع دنیا قلیل، دنیا کا سارا ساز و سامان حقیر ہے، کم ہے اللہ کی ایک آیت کے آگے۔ یہ پوری دنیا قیمت میں دے دی جائے تو بھی اللہ کی ایک ایک آیت اس پوری دنیا و مافیہ سے بڑھ کر۔ 13واں جرم ان کا آ رہا ہے کہ جو ہے وہ من گھڑت تصورات دین کے بارے میں۔ فرمایا وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، اور یہ یہودی کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں چھوئے گی آگ مگر گنتی کے چند روز۔ یہودی کہتے تھے ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ان کے پاس وجہ بھی تھی، وہ انبیاء کی اولادیں تھیں۔ 2000 سالہ دور ہے بنی اسرائیل کا، اس میں 4000 انبیاء ہیں۔ بنی اسرائیلی کون ہے؟ انبیاء کی اولادیں۔ وہ کہتے تھے ہمارے آبا و اجداد تو نبی گزرے ہیں، ہم نبیوں کی اولادیں، تو ہم تو بخشے بخشائے، ہم سیدھے جنت میں جائیں گے۔ اور کہتے تھے اگر ہمیں آگ میں ڈال بھی دیا گیا تو گنتی کے چند دن، 7 سے 40 دن، جتنے دن ہم نے بچڑے کی پوجا کی تھی اتنے دن سزا ملے گی، پھر ہم جنت میں چلے جائیں۔ آج یہ عقیدہ کس کا ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو بنے ہی جنت کے لیے۔ بھائی کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ قرآن تو بار بار کہہ رہا ہے جنت میں وہ لوگ جائیں گے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، ان میں سے کوئی ایک چیز بھی کم ہوگی تو جنت کا وعدہ اس سے نہیں ہے۔ محض کسی گھر میں پیدا ہو جانے سے جنت نہیں مل جاتی۔ حضرت نوح علیہ السلام کتنے بڑے رسول ہیں، لیکن ان کا ایک بیٹا جو نافرمان ہے، کنعان، وہ جنت میں نہیں جائے گا، حالانکہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا۔ تو کسی کے گھر میں پیدا ہونے سے جنت نہیں مل جاتی، جنت ایمان اور نیک اعمال سے ملتی۔ تو فرمایا قل اتخذتم عند اللہ عہدا، اے نبی ان سے پوچھئے کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لے لیا ہے کہ وہ تمہیں جہنم میں نہیں ڈالے گا؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، اور ہرگز خلاف نہیں کر سکتا اب اللہ اپنے وعدے کے۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں تم وہ باتیں کہتے ہو جو جانتے نہیں، یہ تمہاری وشفل تھنکنگ ہے، تمہاری امانی خوش فہمیاں اور من گھڑت عقیدے، ورنہ صحیح عقیدہ یہ نہیں ہے۔ صحیح عقیدہ تو ایمان اور نیک اعمال کے ساتھ ہے۔ آگے ضابطۂ خداوندی کا بیان آ رہا ہے، فرمایا بلا من کسبا سیاح، اور یقیناً کیوں نہیں جس کسی نے کمایا کوئی ایک گناہ، و احاطت بہ خطیئتہ، اور گھیر لیا اسے اس کے اس گناہ نے، فاولئک اصحاب النار، بس وہی لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ بہت سارے گناہ تو رہنے دیں، ایک ہی گناہ کسی نے کمایا وہ اس کی زندگی کا محور بن گیا اور اس کی زندگی کا نظریہ بن گیا۔ لوگ کہتے ہیں بھائی پردہ ممکن ہی نہیں آج کے دور میں، تو پردہ کرنا ہی نہیں ہے، تو یہ انہوں نے زندگی کا اپنا جو ہے بنا لیا۔ یا بعض لوگ کہتے ہیں رشوت کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے، جی رشوت تو ابھی کیا کریں، رشوت نہ لیں تو، رشوت لینا گناہ ہے، رشوت لینے والا دینے والا دونوں جہنم ہی ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے نہیں جی اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہو سکتا۔ تو پھر یہ ایک گناہ ہی اندیشہ ہے کہ اسے جہنم تک لے جائے۔ البتہ یہاں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں سیئے آج سے مراد شرک بھی ہے، یعنی شرک کرنا، شرک ایسا گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہے۔ ہم انشاءاللہ سورہ نساء میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ آگے پھر بنی اسرائیل سے عہد معاشرت، جو عہد لیا گیا جس کا ذکر پہلے آیا تھا اس کا یہاں ذکر آ رہا ہے، اور معاشرتی احکامات قرآن میں کئی مقامات پر آئے ہیں، سورہ نساء آیت نمبر 36، اسی طرح آگے سورہ انعام کا 19واں رکوع، پھر سورہ بنی اسرائیل کا 3را اور 4تھا رکوع، جہاں بڑی تفصیل سے پھر معاشرتی احکامات آئے ہیں، وہاں ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یاد کرو جب کہ ہم نے لیا تھا بنی اسرائیل سے پکا وعدہ۔ میثاق جو ہے وہ نکلا ہے الوثاق سے، یا رسی یا زنجیر کو کہتے ہیں، کوئی ایسا وعدہ جسے لکھ لیا گیا یا بار بار رینیو کیا گیا ہو، تکرار سے پکا کیا گیا، اسے میثاق کہتے ہیں۔ اور یہ میثاق کیا لی گئی تھی؟ 10 باتیں ہیں، 10 چیزوں کا جو ہے معاملہ ہے، آپ کہہ سکتے ہیں تورات کے احکامات اشرا کا خلاصہ یہاں پر آ رہا ہے۔ نمبر 1، لا تعبدون الا اللہ، کہ تم نہیں عبادت کرو مگر اللہ کی۔ نمبر 2، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ نمبر 3، وذی القربا، اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ نمبر 4، والیتامی، اور یتیموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ نمبر 5، والمساکین، اور محتاجوں کی بھی خیر خواہی کرو۔ نمبر 6، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے سچی بات اچھی بات کرو۔ نمبر 7، واقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرو۔ نمبر 8، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، الا قلیلا منکم، سوائے تم میں سے چند لوگوں کے، وانتم معرضون، اور تم تو ہو ہی منہ موڑنے والے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب کہ تم سے اللہ نے پکا وعدہ لیا تھا، لا تسفكون دماءكم، نمبر 9، کہ تم خوریزی نہیں کرو گے، فتنہ فساد نہیں مچاؤ گے، اور نمبر 10، ولا تخرجون انفسكم من دیارکم، اور نہ نکالنا اپنوں کو اپنے وطن سے۔ یہ آج ہماری تصویر ہے، پہلے بمباری کر کے علاقوں کے علاقے تباہ کر دیے، اب وہ لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے، اب ان کے لیے فکر لگی ہوئی ہے کہ ان کے لیے اب کچھ کرو، تو بھائی نکالا ہی کیوں، وہاں بمباری کیوں کی، یہی وہ کرتے تھے۔ فرمایا کہ مت نکالنا اپنوں کو ان کے گھروں سے، ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کیا تھا، وانتم تشہدون، اور تم خود گواہ ہو اس پر۔ آگے پھر ان کا 14واں جرم آ رہا ہے، جزوی اطاعت، کچھ بات ماننا کچھ نہ ماننا۔ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم، پھر تم ہی تو کہ جنہوں نے قتل کیا ایک دوسرے کو۔ اوس جو ہے وہ مدینہ میں دو قبائل آباد تھے، اوس اور خزرج، اور اس کے اطراف میں 3 یہودی قبائل آباد تھے، بنو قینقا، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ تو بنو قریظہ حلیف تھے اوس کے، اور بنو نذیر حلیف تھے خزرج کے۔ جب اوس اور خزرج لڑتے تو یہ یہودی قبائل بھی اپنے اپنے حلیف کے ساتھ مل کر ایک دوسرے سے لڑتے، ایک دوسرے کو مارتے۔ تو فرمایا کہ جو ہے وہ تم ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم، پھر تم ہی تو ہو کہ قتل کرتے ہو ایک دوسروں کو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور نکالتے ہو ایک گروہ کو اپنوں میں سے ان کے ملک سے، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، چڑھائی کرتے ہوئے ان کے اوپر گناہ اور ظلم میں۔ اس آیت میں آج ہماری تصویر ہے، ہمارے ملک کی پوری تصویر اس میں نظر آ رہی۔ وَإِيَّاتُكُمْ أُسَارَى، اور اگر وہ آئے تمہارے پاس قیدی بن کر، کسی اور ملک میں پاکستانی قیدی بنا لیا جائے، تُفَادُّهُمْ، تو تم انہیں فدیہ دے کر آزاد کراتے ہو۔ یہود کی شریعت میں یہ ہے کہ کسی یہودی کو غلام پاؤ تو اسے آزاد کرو، تو پہلے خود ہی انہیں ان کے گھروں سے نکالتے ہو، پھر وہ کسی اور کے قیدی بن جاتے ہیں تو فدیہ دے کر انہیں چھڑاتے ہو۔ فرمایا وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ تم پر حرام تھا انہیں ان کے گھروں سے نکالنا۔ اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، تو کیا تم کتاب کی بعض بات کو مانتے ہو، بعض کا انکار کرتے ہو؟ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ، بس کیا سزا ہوگی جو کوئی تم میں سے ایسا کرے گا، مِنْكُمْ، تم میں سے، إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و رسوا کر دیا جائے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب کی طرف لوٹا دیا جائے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ جانتا ہے، اللہ بے خبر نہیں ہے اس سے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ آج دیکھ لیجئے، ہر سورج مسلمانوں کی نئی ذلت کے پیغام کے ساتھ نکلتا ہے۔ آج دنیا میں ہم ذلیل اور رسوا کیوں ہیں؟ وجہ یہ قرآن بیان کر رہا ہے، اللہ کی ایک بات کو ماننا، دوسرے کو رد کر دینا۔ روزہ رکھ لیا لیکن تقوی اختیار نہیں کرنا، گناہ ابھی بھی نہیں چھوڑنے، روزہ رکھ کر بھی فلمیں ڈرامے نہیں چھوڑنے، روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنے سے باز نہیں آنا، روزہ رکھ کر بھی رشوت ضرور لینی ہے، تو پھر یہ وہ انجام ہے جو ہونے والا ہے۔ دنیا میں ذلت اور رسوائی جو ہمارے ماتھے پر لکھ دی گئی ہے، اور اس وقت پوری دنیا میں جس طرح مسلمان ذلیل و رسوا ہیں اس میں عرب اور پاکستانی سب سے آگے ہیں جن کی ذلت پوری دنیا میں ہو رہی ہے. اور اندیشہ یہ ہے کہ ایک مزید عذاب جو قیامت کا ہے وہ بھی نہ آ پڑے. تو اس وقت توبہ کی ضرورت ہے. ہم انفرادی سطح پر بھی توبہ کریں اور اجتماعی سطح پر بھی پورا ملک اللہ سے توبہ کریں اور نافرمانی سے باز آئے. فرمایا اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ. پانچواں جرم دنیا کو ترجیح دینا آخرت کے مقابلے میں, بلکہ پندرواں جرم ہے یہ ان کا. فرمایا کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا ہے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے. فلا یخفف عنہم العذاب. انجام کیا ہوگا؟ ہلکا نہیں کیا جائے گا ان پر سے عذاب کو. ولہم ینصرون. اور نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے. بس یہاں پر ہم وقفہ کریں گے. ذرا کوئی ساتھی بتا دیں چائے کا اہتمام ہو گیا ہے یا میں بھی جاری رکھوں؟ جی جاری رکھوں گی. ٹھیک ہے, تو 15 جرائم ہو گئے, 22 جرائم تک ہمیں پہنچنا ہے. 22 بڑے بڑے جرائم کا یہاں ذکر ہے. فرمایا ولقد آتینا موسی الکتاب. اور بے شک ہم نے دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات. فقفینا من بعدہ بالرسل. اور پے در پے ہم نے بھیجے ان کے بعد بھی رسول. موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی کئی رسول آتے رہے, حضرت داؤد علیہ السلام, حضرت سلیمان علیہ السلام, حضرت عزیر علیہ السلام, حضرت یحییٰ علیہ السلام, اسی طرح آخری جو تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ان کے درمیان بھی بہت سے رسول اللہ تعالیٰ بھیجتا رہا. فرمایا وآتینا عیسی ابن مریم البینات. اور ہم نے دیے تھے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو کھلے معجزات. وایدناہ بروح القدس. اور ہم نے مدد کی تھی ان کی روح قدس یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے. افکلما جاءکم رسول. ان کا 16 جرم آ رہا ہے, انبیاء کا انکار کرنا, جھٹلانا, انہیں قتل کرنا. فرمایا جب کبھی بھی آیا ان کے پاس رسول, بما لا تہوا انفسہم, اس چیز کے ساتھ جو ان کے جیوں نے پسند نہیں کی. استکبرتم, پھر تم نے جو ہے یعنی اس چیز کے ساتھ جو تم نے پسند نہیں کی, پس تکبر کیا تم نے. ففریقاً کذبتم, پھر ایک جماعت کو تو تم نے انبیاء کی جھٹلایا. وفریقاً تقتلون, اور ایک جماعت کو قتل ہی کر دیا. حضرت یرمیہ علیہ السلام, حضرت یحییٰ علیہ السلام, یہ وہ انبیاء ہیں جنہیں یہود نے قتل کر دیا. اب ان کا 17 جرم آ رہا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے دل پہلے علم و حکمت سے بڑے لبریز ہیں, ہمیں مزید کسی علم کی اور حکمت کی ضرورت ہی نہیں. اور اسی طرح کہتے تھے ہمارے دل مغلوف ہیں, آپ کی باتوں کا اثر نہیں ہوگا ہمارے دلوں پر. تو فرمایا وقالوا قلوبنا غلف. اور وہ کہتے ہیں ہمارے دل غلافوں میں مغلوف ہیں. بل لعنہم اللہ بکفرہم. کہا جا رہا ہے یہ مغلوف نہیں ہے, یہ بلکہ ان پر لعنت ہوئی ہے اللہ کی کفر کی وجہ سے. اب یہ دل سخت ہو گئے, ان پر اللہ نے مہر لگا دی, یہ ہدایت کو قبول کرنے کے قابل ہی نہیں رہے. فقلیلما یؤمنون, بس تھوڑے ہی ہیں جو ان میں سے ایمان لاتے ہیں. 18 جو قرآن اور رسول کا انکار کرنا. ولما جاءہم کتاب من عند اللہ, اور جب آ چکی ان کے پاس کتاب اللہ کی طرف سے, مصدقا لما معہم یعنی قرآن جو تصدیق کرتا ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے. وکانوا من قبل, اور جو اس سے پہلے نازل ہوئی. یستفتحون علی الذین کفروا, اور وہ فتح مانگا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کفار پر اللہ سے. فلما جاءہم ما عرفوا, پھر جب وہ آ چکا یعنی رسول اور وہ کتاب جسے انہوں نے پہچان بھی لیا. کفروا بہ, تو انہوں نے انکار کیا اس کا. فلعنت اللہ علی الکافرین, بس لعنت فرمائی اللہ نے کافروں پر. لعنت کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے محروم ہو جانا. یہود کے حسد کا بیان آ رہا ہے. بے سمجھ ترو بہی انفسہم, بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے بیچا اپنے آپ کو. ایکفروا بما انزل اللہ بغیا, انکار کرتے ہیں اس کا جو نازل کیا اللہ نے اس حسد کی وجہ سے. فرمایا اینزل اللہ من فضلی, تاکہ اس وجہ سے کہ اتارا ہے اللہ نے اپنا فضل. علی من یشاء من عبادہ, یعنی جس پر اللہ نے چاہا اپنے بندوں میں سے. یہودی کہتے تھے کہ آخری رسول بھی بنی اسرائیل میں سے ہونا چاہیے, لیکن اللہ تعالیٰ نے آخری رسول بنایا بنو اسماعیل سے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, جنہیں یہ یہودی امیین کہتے تھے. اور جو ہے کہتے تھے کہ ان پر اللہ کا کوئی فضل نہیں ہو سکتا اور ہم پر اللہ کا بڑا فضل ہے. گزشتہ 2000 سالوں میں 4000 انبیاء ہم پر نازل ہوئے, آخری رسول بھی ہمیں میں سے آئے گا, لیکن پتہ چلا کہ اللہ نے یہ تو فضل جو ہے بنی اسماعیل پر کر دیا اور آخری رسول ان میں نہیں آیا بلکہ جو ہے یہ امیین میں آ گیا. تو اس لیے انہوں نے انکار کیا اور تکبر کیا. فرمایا وَهُوَ الْحَقُ, فرمایا میں پھر سے یہ آیت پڑھ رہا ہوں, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, جب ان سے کہا گیا کہ ایمان لاؤ اس پر جو اللہ نے نازل کیا ہے, قَالُوا نُؤْمِنُوا بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا, تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو مانتے ہیں اس کو جو نازل کیا گیا ہے ہماری طرف. کہ شاید ایک حصہ میں نے اوپر چھوڑ دیا. ہاں جی, کون سی آیت ہے؟ بے سمجھ ترو بہی سمانا. اچھا جی, یہ آیت نمبر 90, اس کا ایک حصہ رہ گیا, وہ میں پھر دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. بے سمجھ ترو بہی انفسہم, کہ بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے بیچا اپنے آپ کو. اَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا, کہ انہوں نے انکار کیا اس کا جو اللہ نے نازل کیا اپنے حسد کی وجہ سے. اَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ, کہ اتارا اللہ نے اپنا فضل, عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ, جس پر اللہ نے چاہا اپنے بندوں میں سے. فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ, پس وہ آ گئے اللہ کے غضب پر غضب میں. پہلے انہوں نے انکار کیا تھا انجیل کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا, پھر انہوں نے انکار کر دیا قرآن کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو اللہ کے غضب کے غضب کا شکار ہو گئے. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ, اور کافروں کے لیے ہے ذلت والا عذاب جو آخرت میں انہیں ملنے والا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اس پر جو نازل کیا اللہ نے, قَالُوا نُؤْمِنُوا بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا, تو وہ کہتے ہیں ہم تو اس پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل ہوا ہے, ہم صرف تورات کو مانیں گے یا زبور کو مانیں گے جو ہم پر نازل ہو. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ, اور ہم نہیں مانتے اس کو جو اس کے سوائے, یعنی نہ انجیل کو مانیں گے نہ قرآن کو مانیں گے. وَهُوَ الْحَقُ, حالانکہ وہ برحق ہے قرآن اور انجیل. مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ, اور قرآن تصدیق کرتا ہے ان کتابوں کی جو ان کے پاس ہے. قل, اے نبی کہہ دیجئے, فَلِمَا تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ, پھر تم کیوں قتل کرتے رہے انبیاء کو اس سے پہلے اگر تم واقعی ایمان والے ہو. اگر تم کہتے ہو کہ ہم تورات کو مانیں گے, تو تورات نے کب یہ حکم دیا تھا کہ ان انبیاء کو قتل کرو اور اللہ کی آیات کا انکار کرو؟ فرمایا وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ, اور آ چکے ہیں تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح معجزات کے ساتھ. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ, پھر تم نے بنا لیا بچڑے کو معبود ان کے طور پہ جانے کے بعد. وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ, اور تم تو ہو ہی ظالم. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ, اور یاد کرو جبکہ ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا تھا. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ, اور بلند کیا تھا طور پہاڑ کو تمہارے اوپر. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا, کہ جو ہم نے کتاب تمہیں دی اسے مضبوطی سے پکڑو اور سنو. قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا, اور تم نے کہا تھا ہم نے سنا, یہ تو زبان سے کہا ہم نے سنا. صحابہ کہتے تھے سمعنا وأطعنا, ہم نے سنا اور فرما برداری کی. یہودی کہتے تھے سمعنا وأطعنا, ہم نے سنا اور نافرمانی کی. تو ہم نے سنا زبان سے کہتے تھے اور دل میں کہتے تھے کہ ہم نے نہیں مانا. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ, وجہ یہ تھی کہ پلا دی گئی تھی ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت. بِكُفْرِهِمْ, ان کے کفر کی وجہ سے. کفر کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آدمی گمراہیوں میں آگے بڑھتا رہتا ہے. ایمان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ انسان نیکیوں میں آگے بڑھتا ہے. ہمیں اپنی زندگیوں میں کی طرف نظر کرنی چاہیے. اگر ہم گناہوں پر گناہ کرتے جا رہے ہیں تو یہ ہماری برائیوں کا برا نتیجہ ہے جو نکل رہا ہے. اگر ایمان لائیں گے, توبہ کریں گے, تو انشاءاللہ نیکیوں کی بھی توفیق ہوگی. فرمایا قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم, اے نبی کہہ دیجئے بہت ہی بری ہے وہ بات جس کا حکم دیتا ہے تمہارا ایمان. کیسا ایمان ہے جو کفر کا حکم دے رہا ہے, اللہ کی نافرمانی کا حکم دے رہا ہے؟ دو پیسے کا بھی ایمان نہیں ہے. تو فرمایا ان کنتم مؤمنین, اگر واقعی تم مؤمن ہو. 19واں جرم آ رہا ہے, 22 جرائم ہم نے کہا یہاں اللہ تعالیٰ نے گرائے, اور یہ جرم کیا ہے؟ لمبی زندگی کی خواہش, جسے حدیث میں وہن کی بیماری کہا گیا. فرمایا قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس, اگر ہے یہودیوں تمہارے ہی لیے آخرت کا گھر اللہ کے ہاں خصوصیت کے ساتھ باقی لوگوں کے علاوہ. فتمنوا الموت ان کنتم صادقین, تو ذرا موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. تو یہاں کہا گیا کہ دنیا جو ہے وہ تو مومن کے لیے جیل ہے, اور منافق یعنی کافر کے لیے جو ہے جنت ہے. تو اگر تم اللہ کے اتنے ہی چاہیتے ہو کہ جنت تمہارے لیے لکھی گئی ہے اور تم یہ کہتے ہو کہ اللہ تمام انسانوں سے بڑھ کر تم سے محبت کرتا ہے, تمہیں چاہتا ہے اور ساری نعمتیں تمہارے لیے ہیں, تو تم موت کی تمنا کرو, یہ زندگی تو بڑی بوجھل ہے, اور تم تو تمنا کرو کہ موت آئے اور تم فوراً جنت میں پہنچ جاؤ. تو یہ لٹمس ٹیسٹ ہے ایمان کو ناپنے کا. تو فرمایا ولن یتمنوہ ابدا, وہ ہرگز آرزو نہیں کریں گے موت کی کبھی بھی. وجہ کیا ہے؟ بما قدمت ایدیہم, بسبب ان گناہوں کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے. واللہ علیم بالظالمین, اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو. ولا تجدن احرص الناس علی الحیاء, اور آپ پائیں گے زیادہ حریص باقی لوگوں کے مقابلے میں زندگی کا. ومن الذین اشرکوا, یعنی یہود یعنی ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا. یودو احدہم, یعنی آپ زیادہ پائیں گے ان لوگوں کو زندگی کا حریص, یعنی ایک تو یہودی اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا مشرک. یودو احدہم, چاہتا ہے ان میں سے ہر ایک. لو یعمرو الف سنا, کہ کاش اسے عمر ملے ہزار برس کی. وما ہوا بمزاحزہ ہی, اور نہیں انہیں چھٹکارا دلانے والی یہ لمبی عمر. من عذاب ان یعمر, اللہ کے عذاب سے خواہش انہیں کتنی لمبی عمر کیوں نہ دے دی جائے. ہزار سال کی بھی زندگی ہو تو بالآخر موت تو آنی ہے, موت کے بعد اللہ سے ملاقات ہونی ہے اور وہاں جہنم واصل ہونا ہی ہونا ہے. قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا اور قیامت پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. تو دنیا میں کتنی لمبی بھی عمر ہو جائے وہ اللہ کے عذاب سے بچانے والی نہیں ہے. اگر اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو ایمان اور نیک اعمال کی ضرورت ہے. اس رکوع کی یہ آخری آیت ہے. تو فرمایا واللہ بصیر بما یعملون, اللہ خوب دیکھتا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں. بس ہم یہاں رکیں گے اور انشاءاللہ 12 رکعت جو ہے وہ ہم تراویح ادا کریں گے. یا میرے خیال میں 8 رکعت پڑھ لیں اگر 12, کیا کہتے ہیں ہم, 4 8 8 کر لیں, تو 8 رکعت انشاءاللہ ادا کریں گے.